اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے دسویں حصے کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے موانع، یعنی وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے۔ یوں تو جتنے معاصی اور تعلقات ما سوا اللہ ہیں سب اس راہ کے راہزن ہیں، مگر چند ضروری چیزوں کو چند فصلوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی فصل تسنو۔ عن اسماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعد كلابس ثوب زور، اخرج الخمسة۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے امر کا اظہار کرے جو اس کو نہیں ملی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے دونوں کپڑے جھوٹ کے پہن لیے، یعنی ازار اور روا۔ مطلب یہ ہے کہ گویا سر سے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ لپیٹ لیا۔ چونکہ معلوم یات عام ہے کمالات باطنیہ کو بھی، اس لیے حدیث میں ایسے شخصوں کی بھی مذمت ہے جو باوجود عاری یا ناقص ہونے کے قول یا فعل یا طرز و انداز سے اپنے کو بزرگ ظاہر کرتے ہیں، خاص کر جبکہ مرید کرنا بھی شروع کر دیں۔ یہ تو بالکل دھوکے کی صورت ہو گئی۔ شعر ہے، زنہار ازاں قوم نباشی کے فرے بند، حق را بسجود او نبی را با درود۔ یعنی اس قوم میں نہ ہو جانا جو خدا کو سجدہ اور پیغمبر کو درود سے دھوکہ دیتی رہے۔ اس پر تقدس کا دعویٰ ہے اور بزرگی کے مدعی ہیں۔ سو یہ دینداری کی صورت تو ہے مگر دینداری کی حقیقت نہیں ہے۔ بادام اور شے ہے اور بادام کا چھلکا اور شے ہے، پستہ اور شے ہے اور پوست اور شے ہے، اخروٹ اور شے ہے اور چھلکا اس کا اور شے ہے۔ اسی طرح آدمی کی صورت اور شے ہے اور حقیقت اور شے ہے۔ بقول شاعر، گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و جہل ہم یکساں بدے، این کہ می بینی خلاف آدم اند، نی تند آدم غلاف آدم اند۔ ترجمہ، اگر آدمی شکل و صورت سے انسان ہوتا تو محمد اور ابو جہل برابر ہوتے۔ جن لوگوں میں تو دیکھتا ہے کہ آدمیت نہیں، وہ بظاہر تو آدمی ہیں لیکن حقیقت میں آدمی نہیں۔ ایسے ہی ہمارے اعمال کی حالت ہے کہ اعمال کی صورت ہے حقیقت نہیں۔ بقول شاعر، خواجہ پندارت کے دارد حاصلے، حاصل خواجہ بجز پندار نیست۔ ترجمہ، خواجہ سمجھتا ہے کہ بہت کچھ حاصل ہے حالانکہ اسے پندار کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ انہی سورہ عمل پر نظر مختصر کر کے ہر شخص بجائے خود سمجھ رہا ہے کہ مجھ میں کچھ ہے، میں متقی ہوں، ذاکر ہوں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ عالم ہوں، حافظ ہوں، اور اگر باطن کو دیکھا جائے تو یہ حالت ہے۔ بقول شاعر، ازبروں چو گور کافر پر حلل، ونندرو کہرے خدا عزوجل۔ ازبروں تانا زنی بربا یزید، دس در ونت ننگے میدارد یزید۔ یعنی باہر سے مثل کافر کی قبر کے آراستہ اور اندر خدا کا عذاب بھرا ہے۔ باہر سے تانہ زن ہے با یزید پر، اور اندرونی طور پر اور اعمال سے یزید بھی شرم کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حس ہی نہیں رہی۔ اگر بصیرت ہو تو معلوم ہو کہ سب اعمال میں نفس کی پکچر لگی ہوتی ہے۔ واللہ العظیم، ہم لوگوں کے اعمال وہ ہیں کہ قیامت کے روز اگر ہماری جوتیاں نہ لگیں تو غنیمت ہیں۔ پہلے بزرگوں کی حالت اس کے برعکس تھی۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہوتی۔ فرمایا، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، شاید بارش میری وجہ سے نہیں ہوتی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد چلے گئے اور بارش بھی ہوتی۔ بس ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر نظر کرنی چاہیے، اور بارش بھی ہوئی۔ بس ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر نظر کرنی چاہیے۔ خالق تعالی شانہو تو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اس سے کیسے بچیں گے۔ بقول شاعر، خلق را گیرم کے برفے بھی تمام، در غلط اندازی طاہر خاص و عام، طاہر خاص و عام، کارہا با خلق آرے جملہ راست، با خدا تصدیر و ہیلا کے رواست، کار با او راست باید واشتن، رایت اخلاص و صدق افراشتن۔ ترجمہ: مخلوق کو فریب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے اور ہر خاص و عام کو غلطی میں ڈالا جا سکتا ہے. مخلوق کے ساتھ اگر تمام کاروبار درست کیے جائیں تو خدا کے ساتھ مکر و فریب کیسے روا ہے؟ فی الحقیقت خدا کے ساتھ معاملات درست رکھنے چاہیے اور صدق و خلوص کا علمبردار ہونا چاہیے، یعنی خدا تعالی کے ساتھ تو فریب نہ کرنا چاہیے اور نیک نامی اور بدنامی کو بالائے طاق رکھ کر سچا اتباع کرنا چاہیے. دوسری فصل، تعجیل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ کرے. حصول ثمرات مجاہدہ میں تقاضا و اجلت کرنا کہ اتنے دن ہو گئے اب تک کچھ نتیجہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک معنی طریق ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یا تو شیخ سے بد اعتقاد ہو جاتا ہے یا مجاہدہ ترک کر دیتا ہے. طالب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز بھی دفتن حاصل نہیں ہوتی. دیکھو، یہی شخص کسی وقت بچہ تھا، کتنے دن میں جوان ہوا؟ پہلے جاہل تھا، کتنے دنوں میں عالم ہوا؟ غرض اجلت و تقاضا گویا اپنی حادی پر فرمائش ہے. حافظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہما کام ز خود کامی بدنامی کشیدہ خیر، نہا کے ماند آ رازے کر ساز نند محفلہا. خود کامی استجال و استجال وصل، یعنی جلدی کامیاب ہو جانے کے تقاضے کے بدولت میرے کام کا انجام یہ ہوا کہ تمام میں رسوا ہو گیا، کیونکہ اس جلدی میں ہر کسی سے تدبیریں پوچھنے لگا جس میں اظہار راز محبت کرنا پڑا. سب کو میرا حال معلوم ہو گیا، اور بھلا ایسا راز کب پوشیدہ رہ سکتا ہے جس کے لیے مجمع کیا جائے. اس میں یہ بتلا دیا کہ سالک کو استعجال اور جلدی ثمرہ حاصل ہو جانے کا تقاضا مضر ہے، کیونکہ ایسا شخص اپنے رہبر پر قناعت و تمانیت نہیں رکھتا، بلکہ اہل کی تخصیص بھی نہیں رکھتا. ہر کسی اور ہر کس و ناکس سے چارہ جوئی کرتا ہے اور سب کو اس کا مخفی حال معلوم ہو جاتا ہے، اور مخفی حال کا اظہار بجز مرشد کے کسی کے مضموم ہے. اور مخفی حال کا اظہار بجز مرشد کے کسی اور سے مضموم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جائی ہونے کی وجہ سے پوری توجہ و شفقت اس شخص پر کسی کو بھی نہیں ہوتی، اور شیخ کی عنایت اور لطف بھی جاتا رہتا ہے. اور مزید برآں یہ کہ جس چیز کو جلدی چاہتا ہے اس کا حصول خارج از اختیار ہوتا ہے، اس سے پریشانی اور بڑھتی ہے، غرض ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے برائی ہاتھ آتی ہے. بس اس میں اشارہ ہے کہ سالک ہرگز تقاضا اور جلدی نہ مچائے اور غیر مرشد سے اپنا حال نہ کہے. تیسری فصل، حسن پرستی. جواہر غیبی میں لکھا ہے کہ ایک شخص طواف کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا، اللہم انی اعوذ بکا منک، ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کسی نے اس کا حال دریافت کیا، کہنے لگا کہ ایک بار کسی حسین امرو کو نظر شہوت سے دیکھا، اس وقت غیب سے ایک تماچا لگا جس سے آنکھ جاتی رہی. یوسف بن حسین فرماتے ہیں، رأیت افات الصوفیہ فی صحبت الاحداث و معاشرہ الازداد و رفیق النسوان، ترجمہ، دیکھا میں نے آفات صوفیہ کو امرودوں کے میل و جول کرنے اور ناجنسوں سے ملنے اور عورتوں سے نرمی برتنے میں. شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ هو ان عبد القاها الى هؤلاء الانتان والجیف يريد به صحبت الاحداث، ترجمہ، جب اللہ کسی بندے کی ذلت و خواری چاہتا ہے ان گندوں اور سڑوں کی طرف اس کو ڈالتا ہے اور مائل کرتا ہے، اس سے ان کی مراد امردوں سے میل جول کرنا ہے. مظفر کرمیسنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلق الاوفاق النسوان على وجهكان، نرمی اور مہربانی کرنے میں سب سے برا عورتوں سے نرمی اور مہربانی کرنا ہے جس طرح سے ہو. کسی نے شیخ نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ لوگ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے دیکھنے میں ہماری نیت پاک ہے. انہوں نے فرمایا، ما دامت الاشباہ باقیہ فإن ان الامر انہا باقی التحلیل والتحریم مخاطب بہی، ترجمہ: جب تک جسم انسانی باقی ہے امر و نہی بھی باقی ہے اور تحلیل و تحریم کے ساتھ مخاطب ہے۔ میلان کے دو درجے ہیں، ایک تو کسی شے کی طرف توجہ اور ایک محبت یعنی توجہ تقاضا کے درجے میں۔ دوسرا درجے میں تو امر طبعی ہے، حق تعالیٰ کے نے مرد کی طبیعت میں میلان رکھا ہے، نہ یہ کسی تدبیر سے جا سکتا ہے نہ اس کے کھونے کا انسان مکلف ہے۔ اور دوسرا درجہ اختیاری ہے، یعنی اختیار کو وجود و عدم میں دخل ہے، انسان کسی چیز میں انہماک اتنا کر سکتا ہے کہ اسی کا ہو رہے اور کسی چیز سے اتنا بچ سکتا ہے کہ محبت کا درجہ نہ رہے۔ جب یہ اختیاری ہے تو انسان اس کا مکلف بھی ہے، مکلف یعنی ذمہ دار بھی ہے۔ شہوت دنیا موجب نقص نہیں مگر یہی موجب کمال ہیں۔ ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے، اندھا نظر بد نہ کرے تو کیا کمال ہے، اگر بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا ادراک ہو اور اس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو، پھر بھی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ کشش اور میلان کا بالکل زائل ہو جانا تو عادتاً ممتنع ہے، البتہ تدبیر سے اس میں ایسا ضعف اور اضمحلال ہو جاتا ہے کہ مفادمت میں صعب نہیں رہتی، اور وہ تدبیر صرف ان میں اس میں منحصر ہے کہ عملاً اس کشش کے مقتضا کی مخالفت کی جائے، گو کلفت ہو اس کو برداشت کیا جائے، اس سے کسی کو جلدی کسی کو دیر میں علی اختلاف الطبائع اس کشش میں ضعف و اس محلال یعنی کمزوری ہو جاتی ہے، اور رکنے کے لیے ہمیشہ قصد و ہمت کی ضرورت رہتی ہے، مگر اس ضعف کے سبب اس قصد میں بسہولت کامیابی ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ توقع رکھنا امنیہ یعنی آرزو محضہ ہے۔ الا ان یکون من الخوارق، مگر یہ کہ خوارق اخر کے عادت ہو، اس اصل سے تمام فطریات میں کام لینے سے پریشانی ہبا ام منصورہ کافور ہو جاتی ہے۔ شہوت رانی میں بوقت قضائے شہوت بھی لذت آتی ہے اور بعد میں بھی لذت رہتی ہے، قضائے شہوت کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی، اگر کسی کو روحانی کوفت ہوتی ہو تو ممکن ہے، لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد مزہ پڑ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے، گو تھوڑی دیر کے لیے سکون پڑ جاتا ہے، اور شہوت بن نساء سے بھی زیادہ اشد شہوت بالامارد امردوں سے ہے۔ آج کل امردوں کے ساتھ ابتلا عام ہو رہا ہے، یہ فعل حرمت میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہوت سے پاک دامن ہیں مگر ان میں بھی اکثر نظر کے مرض میں مبتلا ہیں، حالانکہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ نظر فعل کا معتقد ہے اور مقدمۃ الحرام حرام قاعدہ فقی ہے، یعنی حرام کے مقدمات بھی حرام ہوتے ہیں، اس لیے نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ معالجہ: یہ بدنظری ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعات کے نور کو تاریک کر دیتا ہے، اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلقی ہے، پس وہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سے مصالح ہیں، البتہ اس مادے کے اقتضا پر عمل کرنا شر ہے اور وہ اختیاری ہے، اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے، پس فعل سے رکنا اختیاری ٹھہرا، اس میں کوئی معذوری نہیں۔ یہ خیال کرو کہ اگر اس عورت کے شوہر یا امرت کے وارث کو اس خیال کی اطلاع کر دوں تو کتنی رسوائی ہوگی، تو حق تعالی تو بے کہے مطلع ہیں، کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اس ارادے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں عقوبت جہنم کو بھی مستحضر کر کے اس میں لگ جائے، یا نفس سے یہ کہے کہ جس طرح تو مجھے دوسری عورتوں سے حص حاصل کرنے کو کہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص میری بیوی سے حص حاصل کرے اور مجھ کو اس کا علم ہو جائے تو میں کیا کروں گا، ظاہر ہے کہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاؤں گا، اس طرح کیا دوسروں کو غیرت نہ آئے گی کہ اگر ان کو خبر ہو جائے تو وہ بھی مجھے مار ڈالیں گے، ہر طرح کے ضرر پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں گے، پھر جہنم کا نقشہ پیش کرے، بغیر ہمت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اصل علاج نظر بد کا یہی ہے کہ جس وقت ایسا موقع ہوا کرے یہ خیال کر لیا کرے کہ حق تعالی اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں بھی باس پرس کریں گے، اگر سزا کا حکم کر دیں تو کیسی بنے گی، بار بار اس خیال کے حاضر کرنے سے انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی، بس ہمت کیجئے، یہی اس کا علاج ہے، چندے تکلف ہوگا پھر عادت ہو جائے گی، پھر لذت اور فرحت ہوگی۔ چوتھی فصل مخالفت سنت. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن کی آیت ہے. ترجمہ: جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دیں یعنی کسی شے کا امر فرمائیں اس کو لو، اور جس شے سے منع کریں اس سے باز رہو. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یا رسول اللہ، کہہ دو کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، خدا کو تم سے محبت ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی سی حیت بناتا ہے اس پر خدا تعالی کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے، اور یہ وصول کا ایسا طریق ہے جو سب سے زیادہ نزدیک ہے. جو بھی اختیار کرے گا وہ بہت جلد کامیاب ہوگا، ورنہ بقول شاعر، خلاف پیمبر کرے کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخوا واحد رسید، مپنداری سعدی کے راہ صفا تمام رفت جس در پیے مصطفیٰ. ترجمہ: جو شخص پیغمبر کے سوا راہ اختیار کرے گا وہ ہرگز منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے گا، اور پیغمبر کے نقش قدم کے سوا صحیح راستہ نہیں مل سکتا. منقول از خیر المجالس. مجلس نمبر 5. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر میں اولیاء اللہ کے فرمایا کہ متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور ہے، قولاً و فعلاً و ارادتاً، اس لیے کہ محبت خدا بے متابعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل نہیں ہوتی. مجلس نمبر 28. جو کچھ خداوند کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ کرنا چاہیے، اور جس سے خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس سے بچنا چاہیے. 39. پھر کہا، لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا لہذا خراب اور پریشان ہیں. منقول از دلیل العارفین. مجلس 2. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی شریعت پر ثابت قدم ہوا اور جو کچھ احکام شرع کے ہیں ان کو بجا لایا اور سرے منہ ان سے تجاوز نہ کیا تو اس کا مرتبہ آگے کو بڑھتا ہے، یعنی تمام ترقیاں اس پر موقوف ہیں کہ شریعت پر ثابت قدم رہے. مجلس نمبر 5. علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. منقول از اسرار الاولیاء. 18. فصل. حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے درویش، حدیث شریف میں آیا ہے کہ فقیہ عالم 1000 ایسے عابدوں سے بہتر ہے جو شب کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں، اور عالم کی ایک دن کی عبادت عابد بے علم کی 40 دن کی عبادت کے برابر ہے. منتخب از مکتوبات قدوسیہ. مکتوب نمبر 36. شریعت پر قائم رہو، کیونکہ باطن کی صفائی اور اس جہاں کی نجات کے لیے اس وقت بجز شریعت کے کوئی شے حجت اور سبب نہیں. مکتوب نمبر 42. وہ لوگ شریعت کے احکام سے ہٹ گئے، حلال و حرام چھوڑ دیا، گمراہی میں پڑ گئے، کل کے دن کفار کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے. از راحت القلوب. مجلس نمبر 17. حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس مذہب میں کہ ہم ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. یہ مذہب ثواب پر ہے اور خطا کا احتمال نہیں. وہ کیسے خدا کے بندے تھے کہ جنہوں نے سوائے متابعت خدا تعالی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی کام نہیں کیا. حضرت شاہ خوب اللہ صاحب الہ آبادی، جو بڑے بزرگ تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملا کرتے تھے. آپ نے لکھا، جب قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی وفات کا وقت قریب آیا اور حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، قاضی صاحب نے اپنا امامہ خدام کو دے کر فرمایا کہ اس کو بچھا دو اور سلطان جی سے عرض کرو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں. حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امامہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا، یہ دستار شریعت ہے، اس کو تو میں سر پر رکھوں گا. جب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو فرمانے لگے کہ افسوس، شریعت کا ستون منہدم ہو گیا. فتوحات میں ہے، کل حقیقتا على خلاف الشریعہ زندقا باطلا، ما لنا طریق الى اللہ الا على الوجه المشروع، لا طریق لنا الى اللہ الا ما شرع، فمن قال ان ثم طریقا الى اللہ خلاف ما شرع فقول زور فلا يقتدى بشیخ لا ادب لا. ترجمہ: ہمارے لیے جو حقیقت شریعت کے خلاف ہو وہ بددینی اور مردود ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف کو کوئی راستہ نہیں ہے مگر شرعی طور سے اور کوئی راہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کی طرف کو مگر وہی جو اس نے شریعت میں بتلا دی ہے، جو شخص کہے کہ ادھر کوئی اور راہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف برخلاف اس کے جو شریعت نے بتلا دیا، اس کا قول جھوٹا ہے، پس ایسے شیخ کو مقتدا نہ بنایا جائے جس کو ادب نہ ہو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: لو نظرتم الى رجل اعطى من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تختر والى حتى تنظرون كيف تجدونه عند الامر والنهي والحفظ الحدود الشريعه. اگر تم ایسے آدمی کو دیکھو کہ کرامتیں دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہوا میں اڑتا ہے، تو دھوکے میں نہ آ جاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی اور حفظ حدود اور پابندی شریعت میں کیسا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: الترق كلها مسدودة على الخلق الأعلى من افتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمہ: کل مخلوق پر سب راہیں بند ہیں سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے. اور فتوحات میں ہے: فما عند الله من لم يعلم بحكمة بمكانه فإن الله ما اتخذوا لي جاهلا وفي أنا البطالة مع العلم خير من العمل مع الجهل. ترجمہ: اللہ کے نزدیک نہیں وہ شخص کسی مرتبے میں جو اس کے حکم کو نہ جانتا ہو، کیونکہ اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. اور اسی فتوحات میں ہے کہ باوجود علم کے بےہودگی کرنا اس عمل سے بہتر ہے جو جہل سے ہو. الغرض، یہ حضرات نہایت متبع سنت اور پابند شریعت تھے، اور کوئی بزرگ بھی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اتباع سنت نہ کیا ہو، حتیٰ کہ اگر غلبہ حال سے کبھی اتباع میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو اپنی ساری حالت کو ناقص سمجھا ہے اور کبھی اصرار نہیں کیا. سب بزرگوں کا ایک ہی طریق رہا ہے اور وہ طریق شریعت ہے. حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: برہوا پری مقصے باشی براب ردی خسے باشی، دل بدست آر کے کسے باشی، اگر بزور کرامت ہوا پر بھی اڑو گے تو کیا ہے، گویا مکھی ہو جاؤ گے، کہ وہ بھی تو ہوا میں بلا تکلف اڑتی ہے. پانی پر چلو گے تو یوں سمجھو کہ ایک تنکا ہو گئے، کیونکہ وہ بھی تو پانی کی سطح پر بہتا ہوا جاتا ہے. ہاں، اپنے دل کو قابو میں کرو تب انسان بنو گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک قوم ہے جو یہ کہتی ہے: نحنو وصلنا فلا حاجت لنا الى الصلاة والصیام، ہم واصل ہو گئے ہیں لہٰذا ہمیں نماز اور روزے کی حاجت نہیں رہی. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: صدقو فل وصولی ولیکن الى سقر. یہ تو وہ سچ کہتے ہیں کہ واصل ہو گئے لیکن واصل جہنم ہوئے ہیں، نہ کہ واصل خدا. فوائد الفواد المجلس 29 جمادی الآخر 718 ہجری میں ہے. آپ یعنی حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہوں میں، کس قدر بلند ہے میری شان کہا تھا. پھر آخر عمر میں آپ مستغفر ہوئے اور کہا: میں نے یہ بات ٹھیک نہ کہی تھی، میں اس وقت یہودی تھا، اب زنار توڑتا ہوں اور اثر نو مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شریعت اور ادب کو کیسا جمع فرمایا ہے، اور نسبت کی طرف نسبت کے اثبات و نفی میں کیسی احتیاط فرمائی ہے. اس باب میں ہزاروں ارشادات بزرگوں کے مذکور ہیں، کہاں تک لکھا جائے؟ کشیریہ میں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن ابی الحواری، او ابو حفص حداد، او ابو عثمان، او نوری، او ابو سعید خراز سے، اور دوسری کتابوں میں مثل دلیل العارفین، ملفوظات حضرت خواجہ معین الدین چشتی، او مکتوبات قدوسیہ حضرت قطب العالم عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور قوت القلوب ابو طالب مکی وغیرہ میں یہ مضمون نہایت استحکام کے ساتھ مذکور و منقول ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر میں اول علم شریعت، پھر علم شریعت کی سخت ضرورت ہے، اور بغیر اس کے آگے راہ نہیں کھلتی. اور کبھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور طریق بدعت کو اختیار کر کے ولی نہیں ہو سکتا. جب بدعت قاطع طریق ہے تو کفر و شرک کو کیا پوچھنا ہے؟ آج کل لوگوں نے علم و عمل کو اڑانے کو دو لفظ یاد کر لیے ہیں، علم کی نسبت حجاب اکبر اور عمل کی نسبت دعوائے آزادی. صاحبو، حجاب اکبر کے اگر یہ معنی ہوں تو جتنے بزرگوں کے نام لکھے گئے ہیں یہ جھوٹے بلکہ محجوب ٹھہرتے ہیں. یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، حقائق کے قاعدے سے اس کے بہت باریک معنی ہیں. اگر موٹے سے معنی یہ سمجھو کہ حجاب اکبر اس پردے کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے قریب پڑا رہتا ہے، کہ وہاں پہنچ کر بادشاہ کا بہت ہی قرب ہو جاتا ہے، تو اس میں علم کی مدہ ہے. یعنی جب علم حاصل کر لیا تو جتنے حجاب تھے سب اڑ گئے، یہاں تک کہ حجاب اکبر تک پہنچ گیا. اب ایک تجلی سے حیرت کا غلبہ ہو، یہ حجاب بھی اٹھ جائے دراصل اور واصل ہو جائے، اور جس نے سرے ہی سے علم حاصل نہیں کیا، خواہ تحصیل سے یا صحبت علماء سے، تو ابھی بہت پردوں کے پیچھے ہے اور بہت دور رہا ہے. دعوائے آزادی کے معنی باب اصطلاحات میں درج ہیں کہ قید شہوت و غفلت سے آزاد ہونا ہے، نہ کہ احکام محبوب حقیقی سے. بقول شاعر، گر تو خواہی ہری او دل زندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی، زندگی مقصود بہر بندگی ست، زندگی بے بندگی شرمندگی ست، جز خضوع او بندگی او استرار، اندری حضرت ندارت اعتبار، ہر کے اندر عشق یا بد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی، ذوق باید تا دہت طاعت طاعت بر، مغز باید تا دہت دانا شجر. ترجمہ، اگر تو آزادی اور زندہ دلی کا خواہاں ہے تو بندگی کر. زندگی بندگی کے لیے مقصود ہے، زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی ہے. عجز و انکساری اور غلامی اور بندگی کے سوا اس بارگاہ میں کوئی چیز معتبر نہیں. جو شخص عشق میں زندگی پاتا ہے اس کے آگے بندگی کے سوا سب کفر ہے. ذوق ہونا چاہیے تاکہ عبادات مسمر ہوں یعنی ثمرآور ہوں. مغز ہونا چاہیے تاکہ دانے سے درخت پیدا ہوں. اور اگر یہ شبہ ہے کہ علم حقیقت اگر علم شریعت کے خلاف نہیں ہے تو بزرگوں نے اسرار کو کیوں پوشیدہ کیا ہے؟ شریعت تو اظہار کے قابل ہے. تو اس کا حال اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ علم شریعت ہی کو علم حقیقت کہتے ہیں، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ علم حقیقت علم شریعت کے خلاف نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ شریعت نے ایک چیز کو حرام یا کفر کہا ہے، حقیقت میں وہ حلال اور ایمان ہو جائے. مثلاً دیوانی کا قانون اور ہے، فوجداری کا اور، مگر یہ نہیں کہ جو چیز قانون اول میں جائز ہو وہ قانون دوم میں ناجائز یا بالعکس. ہاں البتہ ہر ایک کے مضامین میں جداگانہ ضرور ہیں. سو یوں تو شریعت میں بھی مضامین مختلفہ ہیں اور خود حقیقت میں بھی، مگر وہ مضامین شریعت کے مضامین کی نفی نہیں کرتے. پوشیدہ کرنے سے جو شبہ پیدا ہوا تھا وہ تو رفع ہو گیا. اب یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ پوشیدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ قابل اخفاء کے تین امر ہوتے ہیں. ایک اسرار. سو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد العقائد میں اس کے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مضامین خلاف شرع تو نہیں ہوتے مگر دقیق زیادہ ہوتے ہیں، جو عوام کے فہم میں نہیں آ سکتے اور ان کو مضر ہوتے ہیں. دوسرے، تعلیم سلوک کے طریقے. اس میں اخفاء کی وجہ یہ ہے کہ اعلان میں اس کی بے قدری اور دوسرے طالب کی ہوسناکی کا احتمال ہے. تیسرے مسمرات مجاہدہ اور مکاشفات وغیرہ، اس کا اخفا بوجہ احتمال ریا اور دعویٰ کے ہے، غرض کسی امر کا اخفا اس وجہ سے نہیں کہ مخالف شرع ہے، اور اگر فرضاً ایسا ہو تو وہ قابل رد اور انکار کے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو دولت وصول میسر ہوئی ہے، علم شریعت اور اتباع سنت سے ہوئی ہے، اور اگر کسی بزرگ کا کوئی قول و فعل خلاف سنت منقول ہے تو وہ یا تو سکر اور غلبہ حال میں صادر ہوا، یا وہ حکایت غلط منقول ہے، یا ان سے کسی باریک مسئلے میں جہاں دلیل شرعی خفی اور دقیق تھی خطا اجتہادی ہو گئی جس میں شرن معذور ہیں اور خدا تعالی سے ان کو بعد نہیں ہوا۔ یہاں تو کھلم کھلا مخالفت بلکہ اس کی نفی اور اس کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا جاتا ہے، جس کے کفر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ خلاف شرع کوئی کام کرنا درست نہیں، مثل طواف قبر اور سجدہ مشائخ وغیرہ، ان کا ذکر باب مسائل میں آئے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ کی اطاعت بھی جبھی تک ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف نہ کہے، ورنہ اس شیخ ہی کو سلام رخصت کرنا چاہیے۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من رأیت یدعی مع اللہ تعالی حالۃ تخرج عن حد العلم الشرعی فلا تقربن من، جس کو دیکھو کہ اللہ کی معیت اور قربت میں ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو حد شرعی سے خارج ہے تو اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ افسوس، اس زمانے میں رسوم و بدعت کی بڑی کثرت ہے اور تصوف انہی رسوم کا نام رہ گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا وسعہ۔ الحدیث رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یہ بیہقی کی حدیث ہے جو شعب الایمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نہ باقی رہے گا اسلام سے مگر نام ہی نام، اور قرآن سے نہ باقی رہے گا مگر خطوط اور نقوش۔ جو حقیقت تصوف کی تھی کہ فنا و بقا کی نسبت حاصل کریں، اس کے معنی بھی نہیں جانتے اور ان رسوم کے مقید ہو گئے۔ ابو العباس دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا حال بیان فرمایا ہے، تو ہمارے زمانے کا کیا ٹھکانہ؟ ان کا ارشاد ہے، نقدو ارکان التصوف و حدم سبلہ و غیر معانیہ باسامی احد احد ثوہ سمو التمع زیادہ وسوء الادب الاخلاص والخروج عن الحق شطح والتلز وبالمذموم طيبة واتباع الهوى وابتلاء والرجوع الدنيا الى الدنيا وسلا وسوم الخلق صولة والبخل جلادة والسوال عملا وبذات اللسان ملامة وما كان هذا طريق القوم۔ ترجمہ، لوگوں نے ارکان تصوف کو توڑ دیا اور اس کے طریقوں کو تباہ کر دیا اور اس کے معنوں کو بدل دیا ایسے ناموں سے جو خود گڑھے تمہ کا نام زیادت رکھا، اور بے ادبی کا اخلاص، اور دین حق سے نکل جانے کا شطح، اور بری چیزوں سے لذت لینے کا خوشتبئی، اور خواہش کی پیروی کا امتحان، اور دنیا کی طرف لوٹ آنے کا وصل، اور بدخلقی کا رعب، اور بخل کا جوان مردی، اور سوال کا عمل، اور بدزمانی اور بےہودہ گوئی کا ملامت، اور قوم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان رسوم کی نسبت فرماتے ہیں، نسبت صوفیہ غنی مسس غنیم تیست کبرا و رسوم عیشا ہیچ نمی دارد۔ صوفیہ کی نسبت تو بڑی بھاری غنیمت ہے، لیکن ان کی رسوم کچھ وزن نہیں رکھتی۔ پانچویں فصل، مخالفت شیخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، من عادی لی ولیا فقد اذنتها بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت کرے میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ شیخ سے محبت و عقیدت میں فتور ڈالنا، یا اس سے بڑھ کر یہ کہ شیخ کا آزردہ کرنا، مخالفت شیخ ہے۔ حضرت ابن منصور حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، مگر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ان سے خوش نہ تھے بلکہ ناراض تھے، کیونکہ ابن منصور رحمت اللہ علیہ اسرار کو ظاہر کر دیتے تھے، ضبط نہ کرتے تھے، وہ اپنے کو عاجز سمجھتے تھے، مگر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ ضبط سے عاجز نہیں، اگر ہمت کریں تو ضبط کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ اپنے کو عاجز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ فی نفسی ہی عاجز نہیں ہوتے۔ اس کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے بلکہ شیخ سے رجوع کرنا چاہیے، اس طریق میں اتباع شیخ کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے وہ ان سے، یعنی حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ سے، مقدر اور ناراض تھے، اور شیخ کی ناراضگی اور تقدر سے گو آخرت میں مواخذہ نہ ہو، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے جس کی ناراضگی سے گناہ ہو، مگر تجربہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دنیا میں کبھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابن منصور یعنی منصور حلاج کو بھی کبھی چین نصیب نہیں ہوا، عمر بھر پریشان ہی رہے، یہاں تک کہ ان الحق کہنے پر، یعنی کہ میں حق ہوں کہنے پر، کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو ابن منصور پر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے تقدر سے وبال آیا، گو آخرت میں وہ معتوب نہ ہوں گے، کیونکہ اپنے خیال میں وہ معذور تھے۔ دوسرا یہ کہ ایک معنی شیخ کی تعلیم سے زائد ٹوٹ کر مجاہدہ کرنا، چند روز میں گھبرا کر وہ تھوڑا تعلیم کیا ہوا بھی چھوٹ جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ایسا اتفاق ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ یعمل حتی تعملوا، رواہ الشیخان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں اتنا اختیار کرو کہ اکتاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتاؤ۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا، ایک معنی یہ ہے کہ غلطی سے کسی بے شرع پیر سے بیعت کر لی، اب ساری عمر اسی کا بنا رہتا ہے، جب وہ خود واصل نہیں تو اس کو کیسے واصل کرے گا۔ حضرت بنداد کا قول ہے، صحبہ اہل البدع تورت الاعراض عن الحق، بدعتیوں کی صحبت اللہ سے منہ موڑ لینے کا باعث ہے۔ شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے درویش، محک و معیار اینکار کتاب و سنت است و سیر سلف کے اہل اقتدا بوند، نہ اجازت مجرد و مقام متبرک، کہ فلاں فرزند درویش است درجائے آبا و اجداد خود نشستہ و چیز، یکا از شان شیخی مخالف معیار است آن فاسد و باطل، یعنی اگر قول و فعل شیخ مخالفت کتاب و سنت و اجماع بود، هیچ نہ باشد آن شیخ لائق شیخی و مقتدائے نبود، ہر کے بدو اقتدا کند بمقصود نہ رسد۔ ترجمہ، اے درویش، اس کام کی اصل کسوٹی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیر سلف ہیں جو پیشوائے دین ہیں، نہ کہ محض اجازت اور متبرک مقام کہ فلاں درویش کا صاحبزادہ ہے، اپنے آبا و اجداد کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو چیز شیخ سے معیار کی مخالفت ہو وہ فاسد ہے۔ یعنی اگر شیخ کا کوئی قول و فعل کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو تو وہ قول و فعل مردود اور وہ شیخ مقتدا ہونے کے لائق نہیں۔ جو شخص اس کی اقتدا کرے گا مقصود حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کامل سے بیعت کرے۔ شیخ سعد الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر از نادانی خود بجاہل یا باہر اہل بدعت ارادت آورد تجدید ارادت کندد از دست و خرقہ پوشت تا گمراہ نشود۔ ترجمہ، اگر بے وقوفی سے کسی جاہل یا مبتدا سے مرید ہو جائے تو تجدید بیعت کرے اور اس سے الگ ہو جائے تاکہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ شیخ من خس است اعتقاد من بس است، سو اول تو ایسے جاہل فاسق آدمی سے اعتقاد باقی رہنا مشکل ہے، دوسرے یہ قاعدہ کلیہ نہیں، شاذ و نادر ایسا بھی ہو گیا ہے جو شخص اس فن سے ذرا بھی واقف ہے، جانتا ہے کہ وصول مطلب کا طریقہ شیخ کامل کو کامل کر لے، اس کی صحبت و تعلیم ہے۔ درویش اور شیخ کامل وہی ہے جو جامع ہو، ظاہر ظاہر و باطن کا، تیسرے یہ کہ اس سے بے شرعی پیر مراد نہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ اگر بہت بڑے درجے کا کامل نہ ہو اور شرع کے خلاف بھی نہ ہو تو یوں سمجھے کہ اگرچہ ان سے بڑھ کر اور کامل ہوں مگر میرے لیے یہی کافی ہے اور میرا اعتقاد مجھے مقصود تک پہنچا دے گا۔